بھاگ گئے اور جو مسلمان تھے بیچارے ضعیف اور کمزور دل وہ بھی بھاگ گئے. حضور جب صبح کو اٹھے تو 3000 میں باقی 300 آدمی ساتھ, باقی سب چلے. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لڑ سکتے, 10000 سے کون لڑے, ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرنے جاتے ہیں. ادھر ابو سفیان نے اب تیاری کہ بھئی ہم اپنے دونوں ہی طرف سے جو ہے ہم حملہ کریں. اسی اثنا میں یہودیوں نے, بنی قریظہ والوں نے کچھ اپنے جواسیس بھیجے کہ بھئی مدینہ منورہ میں داخل ہو کر پہلے یہ تو پتا کرو کہ مسلمانوں کے بچے عورتیں وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, تاکہ آج کل مسلمان بڑی قسم پرسی میں ہیں, تو کیوں نہ ہو کہ ہم رات کو حملہ کریں اور پہلے ہم بچوں کو بھی قبضے میں لے لیں اور مدینہ شہر پہ بھی قبضہ کر لیں. تو ان کے 3 جاسوس آئے, تو 2 ابھی دور تھے لیکن ایک جاسوس جو ہے وہ طریقے سے چلتا 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 اس حویلی کے قریب آ گیا جس میں سارے مسلمانوں کی خواتین عورتیں بچے سب جمع تھے. بی بی صفیہ امت رسول اللہ, یہ بی بی صفیہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خفی. تو انہوں نے جب دیکھا تو حضرت حسان ابن ثابت جو حضور کے شاعر تھے, اس وقت ان کی عمر 60 تھی, انہوں نے حسان ابن ثابت سے کہا کہ حسان یہ جو بندہ اس طرف سے آ رہا ہے اس کو میں نے نظر رکھی ہوئی ہے, یہ کوئی دشمنوں کا جاسوس معلوم ہوتا ہے, اور اگر یہ خبر لے کر واپس چلا گیا تو یہ حصہ بھی مدینے کا خالی ہو جائے گا اور حضور کے لیے ایک اور پریشانی کا سبب بن جائے گا کہ اب عورتیں اور بچے اکیلے ہیں, تو تم مہربانی کرو یہ لکڑی پکڑو اور یہ جب گلی سے گزرے نا تو اس کو ڈنڈا مارو, مارو اس, تاکہ ان کا جاسوس اگر مر گیا نا تو وہ ڈر جائیں, کہیں کہ بھی نہیں مسلمانوں کے بچے اکیلے نہیں ہیں وہاں, اس کا مطلب ہے کوئی لوگ ہیں. حضرت احسان نے کہا, اس نے کہا میں تو شیر کہنا جانتا ہوں, میں ڈنڈے شنڈے نہیں مار سکتا, میں تو کمزور آدمی ہوں, اسی لیے تو عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, بہادر ہوتا تو حضور کے ساتھ نہ جاتا. میں اگر لڑائی لڑنے والا اتنا بہادر بندہ ہوتا تو میں پھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوتا خندق پہ, یا میں یہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا. تو بی بی صفیہ نے کہا کہ اچھا ادھر ہٹ جاؤ. تو بی بی صفیہ نے اپنے دوپٹے کو اور اپنی چادر کو کمر میں کسا اور ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئی, اور جب وہ گزرا تو بس ایک ہی ضرب ماری ہو تو اسی وقت ختم. تو سب سے پہلے یعنی مومنوں میں سے مدینہ منورہ کے اس غزوہ احزاب میں عورتوں میں سے سب سے پہلے لڑائی لڑنے والی بی بی صفیہ ہے جو پھوپھی ہے رسول, اور یہ عبداللہ بن زبیر کی والد, چھوٹی عورت تو نہیں, یہ اتنے بڑے گردے والی عورت تھی. تو اس نے جناب جب اس دشمن کو مار دیا تو باقی عورتیں بھی تیار ہوئی, انہوں نے کہا بھی صفیہ نے بہادری دکھائی ہے تو ہم کیوں نہ دکھائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, سب عورتیں تیار ہو جائیں, 10-10 کی ٹولیاں بنا کے قلعے بنا کے اس قلعے پر پہرہ دیں, کوئی بھی دشمن ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے, حضور کو تو پریشان نہ ہونے دیں. اب یہودیوں کو خبر ملی کہ ہمارے جاسوس مر گئے, انہوں نے کہا بھی مدینہ منورہ میں اگر انہوں نے جاسوس مار دیے اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ٹھیک ٹھاک ان کا انتظام, لہذا ادھر سے تو حملہ نہ کر. مشرقین مکہ کے بہت بڑے بڑے جو بہادر لوگ تھے وہ غصے میں آئے, انہوں نے کہا ابو سفیان دیکھو بات سنو, ہم یہ خندق آج عبور کرتے ہیں, جو ہوگا دیکھا جائے, یہ کیا ہے کہ اتنے دن سے ہم انتظار میں یہاں پڑے ہوئے ہیں. ادھر کبھی یہودی کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں, کبھی کہتے ہیں ٹھہر جاؤ, کبھی کہتے ہیں صبر کرو, کبھی کہتے ہیں اچھا ہم کل حملہ کریں گے, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا, آج ہم نے خندق عبور کرنی ہے جو ہو سو ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ان میں سب سے بڑا بہادر تھا عمر ابن ود, بہت بڑا, 80 اس کی عمر تھی, لیکن وہ اتنا بڑا جنگجو تھا کہ اسے یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں شکست یاد, اور اس کے سامنے آنے سے بڑے بڑے بہادر جو تھے وہ قطرہ تھے. عمر ابن ود اور اکرمہ ابی جہل اور نوفل ابن زبیر, یہ 3 آدمی جو تھے ان کے پاس چونکہ عرب کے اصیل گھوڑے تھے, بڑے نسل والے گھوڑے تھے, یہ سردار لوگ تھے, گھوڑے اور اونٹ تو پھر یہ رکھتے تھے نا چن چن کر. ابی جہل کی جو اونٹنی تھی آپ حیران ہوں گے, اس زمانے ابو جہل کی اونٹنی, جب ابو جہل مارا گیا نا وہ مال غنیمت میں آئی پھر حضور کے پاس آ گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ مکے پہ آئے تو مکے والے نے کہا کہ اس ایک اونٹنی کے بدلے ہم سے 100 اونٹنی لے لیں. حضور مہربانی کریں ایک اونٹنی آپ ہمیں دے دیں ہم سے 100 اونٹنی لے لیں. اب میں کہ نہیں میں تو نیت کر چکا ہوں کہ یہ ذبح ہوگی منا, اب یہ تو قربان ہوگی. میں کہا حضور 100 اونٹ ذبح کر دیں ایک اونٹنی تو چھوڑ دیں ہم نے کسی کو ذبح ہو. تو اس طرح ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ تھے تو ان تینوں نے کیا کیا کہ اپنے دور سے جا کر گھوڑے دوڑائے اور گھوڑوں نے جناب چھلانگ لگائی اور خندق عبور کر گئے. اب خندق عبور کرنے کے بعد جب آ گئے تو انہوں نے کہا مسلمانوں کوئی ہے تم میں ہمارا مقابلہ کرنے والا میدان میں نکلو. لڑائی تو بعد میں ہوگی نا, پہلے مبارزت ہوتی تھی کہ ایک ایک آدمی برابر پہ لڑتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون پہلے, عمر بن ود نکلا, عمر بن ود کے مقابلے پہ کون جاتا ہے تو سب صحابہ وہ 300 میں سے کوئی ہمت نہ کر سکتا, اتنا روب تھا اس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فاضل لی, آپ نے فرمایا اجلس بیٹھ جاؤ. تھا مسجد بیٹھ گئے. اس نے دوبارہ للکارا, کسی مسلمان نے جواب نہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے, نے کہا یا رسول اللہ فاضل لی ہے نا وہ قاتل, یہ اسلام کا دشمن ہمیں للکار رہا ہے, سب لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہ بڑا جنگجو ہے بڑا بہادر ہے, کیا ہو گیا؟ اب فرمایا اجلس بیٹھ گئے. تیسرے دفعہ جب اس نے للکارا کہ اچھا مسلمانوں میں میرے مقابلے پہ آنے والا اب کوئی بھی نہیں, حضرت علی پھر کھڑے ہو کر نے کہا فاضل لی یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے مقابلہ کرو. اب 17 کی عمر ہے حضرت علی کی اور سامنے اتنا بڑا جہاں دیدہ آدمی اور حضرت علی پیدل چل کے آ رہے ہیں, وہ تو گھوڑے پہ ہے. جب حضرت علی پیدل آئے تو اس نے کہا کہ دیکھو علی تم بھی ابھی طالب کے بیٹے ہو اور جانتے ہو کہ میں عمر ابن ود ہوں, تم میری شجاعت کو جانتے ہو لیکن میں جانتا ہوں تم ایک بڑے اچھے خاندان کے بیٹے ہو اور تم ابھی بچے ہو, تمہارا میرا مقابلہ کیا ہے؟ تم واپس جاؤ کسی بوڑھے آدمی کو جو کھا پی چکا ہو اس کو میرے مقابلے پہ بھیجو, تم بچے ہو جوان ہو, میں نہیں چاہتا کہ تم پہلی دفعہ میری تلوار کی زد میں آ جاؤ, تم جا کے کسی بوڑھے بندے کو بھیجو. حضرت علی نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو, تمہاری شجاعت کے اگر دنیا میں چرچے ہیں تو سمتنی امی حیدرا, میری ماں نے بھی تو میرا نام شیر رکھا تھا نا, تو کیا ہے میں اگر چھوٹا ہوں تو کیا ہو گیا؟ تو عمر ابن ود دیکھیں اس کا اتنا قیمتی گھوڑا تھا, اترا اور غصے میں اپنے گھوڑے پہ تلوار ماری تو گھوڑا تو ٹکڑا. کہنے لگا ایک بچے کے سامنے میں گھوڑے پہ چلوں اور وہ پیدل لڑے میرے ساتھ, یہ تو میرے لیے ذلت ہے موت ہے کہ میں سوار ہوں اور ایک بچہ مجھے سڑک پہ کھڑا چیلنج کر رہا. اسی غصے میں آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کی زین کو کاٹتے ہوئے گھوڑا دو ٹکڑے ہو کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور اس کے بعد وہ دوڑا اور پوری قوت کے ساتھ سیدنا علی پہ حملہ کیا, کیونکہ حضرت علی خفیف آدمی تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھول دے گئے, وہ اپنی قوت میں گرا اور حضرت علی نے ٹکڑے. جب وہ گرا اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر, یا اللہ, پہلی ابتدا تو خیر سے ہو گئی نا. اب وہ جناب دوڑنے لگے واپس جانے کے لیے تو حضرت زبیر ابن العوام نے آ کے نفل جب جانے لگا تو اس کا گھوڑا پار نہ جا سکا, خندق میں گرا تو اس نے تلوار ماری تو گھوڑا بھی اور نفل دونوں جو تھے تو ٹکڑے. زبیر کی تو تلوار تھی. اکرمہ بھا گیا. اچھا خدا کی شان اس کے مقدر میں یہ لکھا, حالانکہ سب سے بڑا بہادر آدمی تھا لیکن اللہ نے اس کو بچانا ہوگا نا, اسلام جو لانا تھا. یہ خندمہ میں, اس خندمہ جو ہے مکہ میں 6 ابی طالب کے ساتھ, یہ یہاں سے بھی بھاگ گیا تھا اور پھر آ کے اسلام لایا. اور پھر بھی یہ اس مقام کا بہادر تھا کہ حضرت خالد کے بعد اگر کسی کا نمبر تھا تو وہ اکرمہ تھا. بطل ان میں ابطال الاسلام. جب ان کے 3 آدمی مرے تو ابو سفیان تھا, کھول گیا. انہوں نے کہا ہمارا تو بہت نقصان ہو گیا, ہم تو بالکل دلیل ہو گئے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان قبیلے کا جو چونکہ 4,000 آدمی تھا ان کے آدمیوں کو بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ بات کر. غطفان نے اپنے آدمی بھیجے, عیینۃ ابن حصن کو بھیجا. وہ چھپکے چھپاتے حضور کی خدمت میں آنے کا, جی فرمایا کیا بات؟ حضور نے فرمایا دیکھو بنو غطفان تمہاری ہماری تو کوئی لڑائی ہے نہیں, تم تو قریش سے پیسے لینے کے لیے یا مال غنیمت کی لالچ میں ہم سے لڑنے آئے ہوئے ہو, ورنہ تمہارا ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ تو ایسا کرو کہ اگر میں انصار سے بات کرتا ہوں, اگر انصار مان جائیں تو تم ایسا ہو کہ بھی ایک تہائی جو مدینے میں کھجوروں کا پھل آئے گا ہم ایک بٹا تین حصہ جو ہے وہ آپ کے قبیلے کو دیں گے, لیکن تم واپس لڑو گے. انہوں نے کہا جی نہیں, ایک بٹا تین تو بہت تھوڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم آپ کو آدھا دے دیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انصار مان گئے, کیونکہ باغ تو ان کے. انہوں نے کہا جی آدھا بھی تھوڑا ہے, اگر ہمیں سارا پھل دے دیں جو اس سال اترے تو میں اپنے 4000 بندے کو لے کر کل واپس چلوں, یہ میرا آپ کا معاہدہ. ہم تو لڑنے آئے تھے اپنے فائدے کے لیے, جب ہمیں مدینہ منورہ کی کھجوروں کا ایک سال کا پورا پھل مل رہا ہم کیوں لڑے؟ حضور نے فرمایا اچھا پہلے مجھے انصار سے پوچھنے دو. آپ نے انصار کے سرداروں کو بلایا, حضرت سعد کو بلایا, فرمایا ایسے بات ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر صرف مدینے کے پھل نہیں, آپ چاہیں تو باغ بھی دے دیں. اگر یہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے لیکن آپ کا حکم ہے پھر بھی حاضر ہے, اور اگر یہ اللہ کا حکم بھی نہیں آپ کا حکم بھی نہیں مجرد ایک مشورہ ہے ایک جنگی چال ہے تو پہلے آپ ہمیں بتلائیں کہ منشا کیا. حضور پاک نے فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ میرا حکم, بعض ایک مقیدہ حرب بھی ہے, ایک جنگ کی چال ہے, ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کو تقسیم کریں پھاڑے. انہوں نے کہا حضور تو پھر بات سن لیں, یہ عیینت ابن حصن بھی بیٹھا ہے, اس نے کہا ہے سنو عیینہ, ہم مٹی میں مل جائیں گے مر جائیں گے لیکن مدینے کی ایک کھجور بھی کافر کو نہیں دیں گے. سارے سال کا فصل لینے کی امید میں بیٹھے ہم, ایک کھجور بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں. جاؤ تم بھی حملہ کرو کافروں کے ساتھ, کیا ہو گیا ہم مر جائیں شہید ہو جائیں, ہم اتنی دب جائیں کہ اب کافروں کو ہم خراج دیں, اب کافروں کو ہم اپنے فصل پیش کریں. یہ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا دیکھو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر انصار مان گئے, کیونکہ انصار راضی نہیں ہے لہذا تمہارا ہمارا معاہدہ کوئی نہیں. کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم لڑیں, اپنے پہلے لڑو. اسی اثنا میں کافروں نے ایک ابو سفیان نے ایک اور پروگرام, اس نے کہا ایسا کرو کہ یہ یہودی جو ہے نا ان کا تو ابھی تک کوئی پتہ چل نہیں رہا, وہ حملہ ادھر سے کرتے نہیں, یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں راستہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آخر اب 3-4 ہزار آدمی کا ادھر سے عبور کرنا تو آخر مسلمانوں کا بھی تو آدمی پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا, کوئی آسان بات تو نہیں. تو اس نے کہا ایسا کرو کہ پوری خندق پہ بیک وقت حملہ کرو, یہ جو ہے نا کہ کوئی ادھر سے کرے ایک آدمی دو آدمی مقابلہ کرے نہیں, بالکل گھوڑے تیار کر لو جن کے پاس اچھے اچھے گھوڑے ہیں اور پوری خندق پہ ہم نے ایک ہی وقت میں حملہ کرنا ہے تاکہ ان میں چلو ہم آدھے بھی اندر چلے گئے عبور کر گئے تو بس پھر تو جنگ ہم جیت گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اتنی اتنی ٹولیاں بناؤ اور پوری خندق پہ پہرا دو اور ان سب کی فرمایا نگرانی جو ہے میں اللہ کا نبی خود کروں, کہ بھی ہلنا نہیں ہے, تیروں کی باڑ پہ رکھ لینا ہے, کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دیں. تم اپنے ساتھ اتنے تیر رکھ لو پتھر رکھ لو کہ ایک دفعہ برسات کر دو اگر تیر ختم ہو جائیں تو پتھروں کی برداشت کر دو, کہہ دو کہ کوئی دشمن اگر ایک دفعہ عبود کر گیا ان کا 50-100 آدمی تو پھر مشکل ہو جائے گا, 300 آدمی ہم سارے. تو آپ حیران ہوں گے کہ صبح کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی, ظہر عصر مغرب, یہ وہ دن ہے جس میں میرے مدنی پاک کی نمازیں قضا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر نہیں پڑھ سکے, مغرب نہیں پڑھ سکے, ظہر نہیں پڑھ سکے, آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں, صحابہ کی نمازیں قضا ہو گئیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عصر اس حال میں پڑھی کہ سورج ڈوب رہا تھا اور میں اشاروں سے نماز پڑھ رہا تھا, جب مغرب ہو گئی اندھیرا ہو گیا تو دونوں طرف سے جنگ تھم گئی, وہ رات کو تھم جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے نمازیں قضا کی. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مثلا آپ کی عصر قضا ہو گئی ہے تو آپ مغرب پڑھنے سے پہلے عصر, ہاں اگر آپ مسجد میں گئے اور مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں, مغرب پڑھ لیں پھر عصر بعد میں, لیکن اگر جماعت خالی نہیں ہوئی ابھی ٹائم ہے تو
تو آپ پہلے عصر پڑھ لیں اور پھر مغرب میں شامل, تاکہ آپ کی وہ ترتیب جو ہے وہ نہ حضور پاک نے پہلے ظہر پڑھی پھر عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی اور اس کے بعد بیٹھ کے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ ان ظالموں نے تیرے نبی کی نمازیں بھی قضا کی, میرا اللہ آج ہم اتنے خوف میں ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اور اس کے بعد وہ مشہور دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم استر عوراتنا, اللہم استر عوراتنا, آمن روعاتنا, خفف لوعاتنا, اللہم اہزمہم, اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد علی القوم المجرمین, اللہم مزقہم کل ممزق. ادھر حضور دعا فرما رہے ہیں, صحابہ پریشان ہیں, اور ایک شخص جس کا نام تھا نعیم ابن مسعود, یہ کافروں کا بہت مانا ہوا تھا, یہ چھپتے چھپاتے رات کی تاریکی میں پہنچا اور سیدھا حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کوئی دل میں خوف نہ کریں کہ میں بری نیت کے ساتھ آئی ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ مسلمانوں پر جان کی بنی ہوئی ہے, معصور ہیں, اپنی جان بچا رہے ہیں. آج کوئی آدمی اسلام قبول کرے؟ حضور نے فرمایا اچھا نعیم, تمہارے اسلام کو اللہ بھی کب فرمائے, ہم نے بھی قبول کر لیا ہے. اس نے کہا حضور فامرنی, مجھے حکم دو. آپ نے فرمایا نعیم کیا حکم دو, تم ایک آدمی کیا کرو, ہم 300 تھے, چلو اب 301 ہو گئے, تو اللہ کے بندے کون سا کوئی پانسا پلٹ گیا جنگ کا, تم جو مجھے کہتے ہو حکم دو تو ایک بندے کے اضافہ ہو جانے سے کیا ہو جائے. اس نے کہا حضور جنگ تو ایک آدمی بھی لڑ سکتا ہے, اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں جنگ لڑ سکتا ہوں. میں فرمایا کیا کہہ رہے. اس نے کہا حضور بتا, میں چونکہ مسلمان ہو گیا ہوں اب میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب آپ کا کلمہ پڑھ چکا, آپ کو نبی مان چکا, آپ کی شان میں گستاخی کیسے کروں. اگر ان دو چیزوں کی مجھے آپ اجازت دے دیں نا تو میں جنگ لڑ سکتا ہوں اکیلا بھی. حضور نے فرمایا کہ جنگ میں تو جائز ہے, الحرب خدا, تم جنگ تو ہے ہی دھوکہ. تو نے کہا حضور اگر اجازت ہے نا تو میرے اسلام کا اعلان بھی نہ کریں, ابھی مجھے کسی کو پتا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, ابھی کسی بندے کو پتا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا, میرے اسلام کو آپ رات میں رکھیں, مجھے جانے دیں, انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو میں ایک دن کے بعد آپ کو اچھی خبر دوں. حضور نے فرمایا نہیں تم کیا کرو گے. اس نے کہا حضور بس یہ بات مجھ پہ چھوڑ دیں. نہیں وہاں سے چھپتا چھپاتا اس نے کہا کہ پہلے ابو سفیان کے پاس جانے کے بجائے بنو قریظہ میں جاؤ, وہ تلا طرف قریب تھی, وہ سیدھا جناب بنو قریظہ کے پاس پہنچا, رات کی تاریکی میں آواز دی تو کعب نے ان کے سردار نے اس کو بلا لیا. اس نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں میں ابن مسعود. اس نے کہا تم جانتے ہو میرا حضور کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی ہے؟ کہیے بھیا باقی آپ تو حضور کے دشمن ہیں. اس نے کہا یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے اور میرے تمہارے ساتھ کچھ احسانات ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی مان. بھئی تم بھی تو سردار ہو, آپ تمہارے احسان ہیں تو کیا ہوا, ہم بھی سردار ہیں, ایک دوسرے پہ ہوتے رہتے. اس نے کہا تم جانتے ہو کہ میں آج رات کی تاریکی میں کیوں آیا ہوں؟ کہا نہیں یہ تو پتا. اس نے کہا میں تمہاری خیر خائی کے لیے آیا ہوں لیکن اس بات کو اپنے پیٹ میں رکھنا. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا دیکھو 45 دن ہو گئے محاصرے کو, 45 دن میں ہم مسلمانوں کا ایک بندہ نہیں مار سکے, وہ ہمارے 4 مار چکے ہیں. ابو سفیان اور اس کی فوج میں بالکل اپنا دل ہار گئے ہیں اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں واپس جانے کا اور وہ بھاگنا چاہتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ ادھر سے حملہ کرو, وہ مروانا چاہتے ہیں اور یہ جنگ ہار گئے, وہ تو مکے چلے جائیں گے, ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا, بنو قطفان چلے جائیں گے اپنے قبائل میں, تمہیں تو مسلمان نہیں چھوڑتے تمہارے قبیلے کو, تمہارے تو بوٹی بوٹی کر دیں گے مسلمان کہ تم نے غداری کی ہے نا اور تم مدینے کے رہنے والے ہو, تم کہاں بھاگو گے بدبخت. بنو نذیر کا حشر دیکھ لیا تھا؟ اس نے کہا یہ میں کیسے مان لوں کہ ابو سفیان بھاگ رہا ہے, وہ تو مکے سے لشکر لے گیا. اس نے کہا دیکھو میری ایک خیر خواہی ہے, مانو نہ مانو لیکن میری بات کسی کو نہ کرنا, راز دل میں رکھنا, نہیں ماننا بالکل نہ ماننا, میں تمہاری یہ خیر خواہی کے لیے بات کہہ رہا ہوں, سمجھ میں آ جائے غور کرنا اس پر.
اگر نہ سمجھ میں آئے تو بس بات کو پھینک دینا. اس نے کہا بتاؤ. اس نے کہا ابو سفیان کے پاس وفد بھیجو, ان کو کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نبی سے لڑنا ہے, مجھے پتا لگا ہے تم بھاگ رہے ہو, اگر لڑنا ہے تو اپنے 10 سردار بھیجو ہمارے پاس, وہ ہمارے قبائل کے ساتھ مل کے حضور پہ حملہ کریں گے, تاکہ اگر تم بھاگو تو ہم ان 10 کو تو پکڑ لیں اور ہمارے تسلی ہو جائے. انہوں نے کہا, اس نے کہا اگر اس نے کہا وہ 10 آدمی نہ بھیجے تو سمجھ لینا وہ تمہیں مروانا چاہتا ہے, اور اگر 10 آدمی بھیج دے ابو سفیان سچا ہے پھر ٹھیک ہے تم حملہ کرو حضور پر, ادھر سے ہم کریں گے ادھر سے تم کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بس اس بات کو دل میں رکھنا. اس نے کہا یار آج تم رہو. انہوں نے کہا خدا کے بندے میں چپ کے آیا ہوں, کل کی بات کرو, رات کیسے رہوں, صبح دن میں کیسے نکلوں میں. تو ڈاٹھا مار کے نکلا, وہاں سے نکلتا 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 دوسرا راستہ طے کرتا ہوا ابو سفیان کے پاس آ گیا. السلام علیکم. انہوں نے کہا نہیں میں ابن مسعود ہوں. اسے کہا اس نے کہا یا ابا سفیان هل تعلم عداوتی مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے ساتھ میری دشمنی کا تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا نعم, کون انکار کر سکتا ہے, تم تو ہمارے بھائی ہو, تم تو دشمن ہو حضور کے. انہوں نے کہا پھر ایک بات ہے لیکن راز کی سب لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتا. اس نے کہا اچھا, علیحدہ ہو گیا. اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ بنو قریظہ جو ہے نا وہ ڈر گئے, وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے کہ جس کے پاس 300 بندہ ہے اور 10,000 بندہ اس پہ حملہ نہیں کر پا رہا, 45 دن ہو گئے اور 10,000 آدمی 300 والوں کا ایک بندہ نہیں مار سکے, 300 والے 10,000 کے 5 مار چکے ہیں سردار, تو وہ ڈر گئے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو اس سے لڑنا جو ہے بہت مشکل ہے. اب وہ حضور کو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ جی ہم اپنے معاہدہ جو آپ کے ساتھ تھا نا ہمارا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں, اس معاہدے پہ ہم قائم رہنا چاہتے ہیں, ہم کوئی غداری نہیں کریں گے, اور اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا نا تو ہم کفار قریش کے 10 سردار منگوا کے قتل کر کے ان کے سر آپ کو پیش کرتے ہیں. اگر ہم 10 سرداروں کو قتل کرا کے ان کے سر آپ کی خدمت پہ بھیج دیں پھر تو آپ اعتبار کریں گے نا, ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور قریش کے دشمن ہیں. اگر نہ بھیجیں تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی غدار ہیں. اس نے کہا اچھا یہ بات ہوئی. اس نے کہا دیکھو بات سنو, زیادہ گرمی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہودی آپ سے 10 بندے مانگیں کہ بھئی ہمارے پاس آپ نے 10 بندے بھیجو تو پھر سمجھ لینا کہ میری رپورٹ صحیح ہے, اگر وہ آپ سے 10 بندوں کا مطالبہ نہ کریں تو پھر میری اطلاع غلط ہے, پھر یہ بات باہر نہیں نکالنی کسی کو چونکہ مجھے بھی تو کسی نے بتائی ہے. اس نے کہا ٹھیک. اب جناب صبح کو ابو سفیان نے جب اپنا آدمی بھیجا کہ بھئی 3 دن ہو گئے ہم کہتے ہیں روز حملہ کرو تو حملہ نہیں کرتے ہو, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابو سفیان ہمیں پتہ چل گیا تم ہمیں مراؤ کہ ہم حملہ کر دیں گے, تم ادھر سے حملہ نہیں کرو گے, چونکہ آخر حضور بھی تو قریشی ہیں نا, لاکھ تمہاری جنگیں ہو جائیں, دیکھو نا پہلے تم عہد میں آئے لڑے کیا کیا, مدینے بھی حملہ کیوں نہیں کیا, اور جب تم حضور پاک بدر پہنچے تو تم نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ لڑائی نہ کرو واپس آ جاؤ, جب قافلہ مکے آ گیا لڑائی کی کیا ضرورت ہے, تمہارے اندر کچھ کھوٹ ہے, اس لیے آپ اپنے 10 سردار بھیجیں جو ہمارے پاس رہیں گے پھر ہم حملہ. ابو سفیان نے کہا ہاں صدقہ نہیں ابن مسعود, نہیں ابن مسعود کی بات سچی. اس نے ٹھیک ہے یہ بدبخت ہم سے 10 آدمی مانگ رہے کہ وہ قتل کر کے حضور کو پیش کرنا چاہتے ہیں سلو کے لیے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک 10 آدمی مانگتے ہو؟ کہا مانگتے. انہوں نے کہا اچھا پھر میں آخر اپنی قوم سے مشورہ کر کے جواب دوں گا, اب اتنی جلدی تو میں جواب نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کر لو, لیکن اگر 10 آدمی نہیں بھیجو گے تو ہم حملہ نہیں کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اندھیرے میں سوچ رہے ہیں کہ بھئی نعیم ابن مسعود نے جو کہا تھا کیا ہوا, تو نعیم ابن مسعود جو ہے چھپتے چھپاتے چھپاتے چھپتے چھپاتے آ گیا. اس نے کہا حضور اب مجھے ظاہر نہیں کرنا لیکن انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا, اب یہودی اور قریش مل کر آپ سے نہیں لڑتے, ان دونوں کو میں نے توڑ دیا. حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے پھر سارا قصہ سنایا. انہوں نے فرمایا نعیم تم تو اکیلے آدمی جنگ لڑنے کے قابل. نے کہا حضور میں نے تو کہا تھا کہ میں ایک بندہ بھی لڑ سکتا ہوں. آپ فکر نہ کریں, آپ ان کا اعتبار ٹوٹ چکا ہے, وہ 10 آدمی مانگ رہے ہیں وہ 10 آدمی نہیں دیتے, اور دونوں متفق ہو کر تو حملہ کرتے ہیں. اب یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ قریش اکیلے بھی لڑے حملہ کرے لیکن وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے بنو قریظہ. خود نے فرمایا چلو اچھا ایک طرف سے تو ہم مطمئن ہوئے نا,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے من یاتینی بخبر القوم, صحابہ میں سے کوئی آدمی ہے جو جائے اور اس لشکر میں, دشمن کے لشکر میں جائے, اندر داخل ہو, پتہ کرے کہ اب یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں نعیم کی بات سے اب کیا سوچ رہے ہیں ابو سفیان. ان فرمایا من یاتینی بخبر القوم فلہ الجنہ, کون ہے جو قوم کی خبر لے کے آئے اس کی جنت کا محمد مدنی ذمہ داری لیتا ہے. صحابہ میں سے کوئی خاموں کوئی ہمت نہیں کرتا, اب اتنا روب ہے صاحب نے 10,000 کا لشکر ہے اور رات اتنی ٹھنڈی اتنی شدید ہے کہ حضرت حدیفہ فرماتے ہیں شدید الظلمت شدید البرد شدید الخوف شدید الریح, کہ اس رات میں یہ چار چیزیں جمع ہو گئی تھیں کہ ٹھنڈی بھی سخت, ہوا بھی سخت, ڈر بھی سخت اور اندھیرا بھی سخت. تو تین دفعہ کہنے کے بعد بھی جب کوئی نہ اٹھا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں ویسے اٹھنے لگا کہ میرے پیر میں موچ آئی ہوئی تھی, میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا. حضور نے سمجھا کہ شاید میں کھڑا ہو گیا ہوں, تو آپ نے فرمایا اچھا قم یا حذیفہ اٹھو تم اٹھو. میں تو ہم نے کہا حاضر یا رسول, آپ کیا کر سکتے, انکار تو نہیں کر سکتا تھا, لیکن میری تو وہی جان نکل گئی کہ سردی میں تو ابھی باہر نکل کے ویسے مر جاؤں گا, خبر کیا لے آؤں. خبر لانے کی قوت تو تب ہوگی, میں تو حضور کے خیمے میں بیٹھا ہوا ایسے ایسے کام رہا ہوں, دانت میرے بج رہے ہیں, خیمے سے باہر نکلتے ہوئے تو میں ختم ہو جاؤں گا. حضور نے فرمایا فضا بھی آ حذیفہ لیکن لا تحدث امرا حتی یخبرنی, خبردار کوئی قدم نہیں اٹھانا جب تک کہ مجھے خبر نہ دے. انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ, کہتی ہیں جب میں جوں ہی خیمے سے نکلا کانی فی الحمام, مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ گویا میں حمام کی گرمی میں بیٹھا ہوں, کوئی سردی نہیں, کوئی ہوا نہیں, کچھ نہیں, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک نشید ہو گیا. اور اسی حفاظت کے ساتھ میں چلتا چلتا چلتا, چونکہ شدید اندھیرا تھا, میں غار میں اپنے خندق میں اترا, خندق عبور کی, دشمن. میں جناب اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں ابو سفیان آگ جل رہی تھی, آگ سینکنے پہ بیٹھا ہوا تھا اور سارے سرداروں کو جمع کر رہا تھا, الیکم یا قریش, الیہ یا قریش, الیہ یا قریش, دوڑ کے آؤ, دوڑ کے آؤ, ہم نے فیصلہ کرنا ہے. کہتا ہے کہ اس کی پشت میری طرف تھی, میرے پاس اتنا اچھا موقع تھا آج دشمن کی قوت کو توڑنے کا, میں نے تیر کمان پہ چڑھایا کہ چلو باقی مقابلے تو ہوتے رہیں گے پر ابو سفیان کو تو ختم کرو, اگر ابو سفیان اپنے کیمپ میں مارا جاتا ہے تو پھر قریش ہمارے ساتھ کب لڑیں گے, وہ تو اور ڈر جائیں گے نا کہ ہمارے گھر میں آ کر ہمارے سردار کو مار دیا. لیکن حتی ذکرت قول رسول اللہ, مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ حذیفہ خبردار کوئی کام نہیں کرنا, صرف خبر لانی ہے جب تک میں چپ. کہتا ہے کہ اتنا بڑا موقع لیکن اطاعت رسول سب سے بہتر. میں واپس خبر لے کے, ابو سفیان نے کہا بھائی بات سنو, حالات یہ ہو گئے ہیں, یہودیوں نے غداری کر لی ہے اور ٹھنڈ میں کھا رہی ہے, اور حذیفہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خیمے اڑ رہے ہیں, دیگیں اڑ رہی ہیں, جانور اڑ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی بدعا لگ گئی, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, بھاگو. تو سب نے کہا کہ الرحیل الرحیل, بالکل اچھی بات ہے, تیاری کرو بھاگو. انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے کہ گھوڑے اڑ رہے ہیں, جانور اڑ رہے ہیں, اونٹ اڑ اڑ کے ادھر پڑ جائے, خیمے ہمارے اڑ, کون مقابلہ کرے گا بھائی اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے, بھائی آخر ہوا کے ساتھ کون لڑے. تو کہتے ہیں کہ میں جلدی سے واپس آیا, میں جب آیا تو دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں, حضور پہ کپڑا ہے, اور جوں ہی میں حضور کے خیمے میں داخل ہوا تو وہی سردی نے پھر پکڑ لیا. وہ تو وہاں تک تھی جہاں تک حضور کا حکم تھا کہ جاؤ اور خبر لے آؤ. میں چلا گیا مطمئن, کوئی سردی نہیں, واپس آیا کوئی سردی نہیں, خیمے میں داخل ہوتا گیا سردی شروع, پھر اپنی طبیعی حالت پہ آ گیا. تو حضور نے اشارہ کیا کہ میرے قریب آ جاؤ, تو میں قریب آ کے بیٹھا, حضور نے اپنا کپڑا جو تھا آدھا میرے اوپر ڈال دیا اور میں وہی حضور کا کپڑا لپیٹ کے بیٹھ گیا. حضور نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نماز سے فارغ ہوئے, آپ نے فرمایا کہ ہاں بتلاؤ خبر کیا ہے. میں نے عرض کیا حضور خبر بالکل الحمدللہ خیر ہے, ابو سفیان ایسے کہہ رہا تھا, معلوم یہی ہوتا ہے کہ اب ان کے پاؤں نہیں ٹکتے, اب وہ بھاگ. حضور نے فرمایا ان اللہ استجاب دعوتنا, اللہ نے ہماری دعا سنی. اور جناب جب صبح کا تارا چمکا, پاؤ پھونٹی, سورج نکلا, دیکھے تو وہاں تو نہ قریش ہے, نہ قریش کا کوئی لشکر ہے, نہ وہاں جناب کوئی چیز ہے ان کے, تو راتوں رات بس صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینے سے بھاگ گئے. جو اڑ گئے اڑ گئے, جو مال مل گیا مل گیا, جو خیمے چھوڑ گئے چھوڑ گئے, کسی کے جانور چھوڑ گئے اور بھاگ گئے. میدان صاف ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. اور آپ اپنے گھر میں جانے کے بعد آپ نے غسل کا ارادہ فرمایا کہ میں غسل کر لوں. ابھی آپ غسل فرما رہے تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ دہیائے قلبی کو ہم نے دیکھا, حضور کے صحابی تھے, کہ وہ حضور کے گھر دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں لگا. اتنی دیر میں حضور حمام سے آئے اور دہیا سامنے تھا, لیکن جب حضور قریب آئے تو دیکھا وہ تو جبریل ہے اور دہیا کی شکل میں. اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, آپ نے کپڑے اتار دیے, زیریں اتار دی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے, ہم نے اتار. انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی تک فرشتوں نے تو زیریں نہیں اتاری, ہم تو اسی طرح تیار کھڑے, اللہ کا حکم ہے کہ بنی قریظہ پر فوراً محاصرہ کرو. کہ چلو قریش تو بھاگ گئے, یہ جو گھر کا دشمن بیٹھا ہوا ہے فوراً محاصرہ کریں. اور جال صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دہیا جا رہے ہیں بڑی قریظہ کی طرف, تو ہم سا حضور کی خدمت میں دوڑے, حضور دہیا جا رہے ہیں, دہیا نہیں ان جبریل یرید بنی قریظہ, جبریل جا رہے ہیں, اور لا یصلی ان صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ, کوئی آدمی اب عصر کی نماز نہ پڑھے الا بنی قریظہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, بڑا تفصیل, بڑا عجیب واقعات ہیں اس میں کہ بنو قریظہ جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک اور امتحان پیدا ہو گیا کہ راستے میں عصر کا وقت آ گیا, اب کچھ صحابہ کہیں کہ نماز پڑھو اور کچھ صحابہ کہیں کہ نہیں, حضور نے فرمایا ہے کہ نماز تو نہیں پڑھنی الا بنی قریظہ. بعد میں کہا اللہ کے بندے لا یصلی ان صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ کا معنی یہ تھا کہ بھی جلدی کرو وہاں پہنچو, یہ معنی تھوڑا ہے کہ راستے میں نماز بھی آ جائے اتنی پڑھنی. تو بعد نے راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ صحابہ نے نماز وہاں بنی قریظہ میں جا کے پڑھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ہاکذا فعل اصحاب رسول اصحاب کے یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا کلاہما علی الحق, ان دونوں نے حق پر عمل کیا ہے, کوئی بات نہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ائمہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر دو ائمہ فقہ کا اختلاف ہے تو مجتہدین کا اختلاف ہے, کسی ایک جانب کو ہم منکر نہیں کہہ سکتے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمیں امام ابو حنیفہ کا قول پسند ہے, ہم اس میں عمل کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کا قول غلط ہے, اس کو منکر نہیں کہہ سکتے, کیوں اجتہاد تو اس نے بھی کیا, چاہے وہ خطا پر بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا جا کر محاصرہ کیا اور ان سب نے حصن میں قلعے میں بند ہو گئے, اور ان کے پاس چونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ اگر ایک سال تک بھی محاصرہ جاری رہے ہمیں تو غم ہے ہی نہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, کھانا پینا اسباب سب مکمل. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی لبابہ ایک صحابی تھے وہ, ان کا بھی کسی زمانے میں بنی قریظہ کے ساتھ تعلق تھا, تو وہ جب ادھر سے گزرنے لگے تو ان کے ایک سردار نے بلا کے پوچھا کہ ابھی لو بابا ہمیں بتاؤ تو صحیح آخر محاصرہ جو ہے حضور کا, اور حضور کہتے ہیں کہ قلعے سے نکلو, اگر ہم قلعے سے نکل آئے تو حضور کیا فیصلہ کریں گے. ابھی لو بابا کہتے ہیں کہ اتفاق سے اچانک بے ساختہ میں نے یوں اشارہ کیا ان کو کہ حضور قتل کریں گے تو چھوڑیں گے. اس کے فوراً بعد مجھے خیال ہے کہ انی خنت اللہ ورسولہ, میں نے کیا کیا, میں نے تو خیانت کی, اللہ اللہ کے رسول کا راز میں نے کھول دیا. میں شرم سے وہاں سے بھاگا, سیدھا مسجد نبی میں آیا, اپنی بیوی کو بلایا, میں نے کہا کہ مجھے اس مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو. اسی لیے استوا نے ابی لبابہ آج بھی مدینہ منورہ میں فریاد الجنہ کے ٹکڑے میں وہ ایک ستون ہے جس پہ لکھا ہے ابی لبابہ, اسی کے ساتھ حضرت نے اپنے آپ کو بندھوا دیا.